अच्छा भाई, पहले जरा ऊपर मतन देखिए आगे। हुआ बिलिहतिदाई हकीकुन व नूरम बिहिल इक्तिदाउ यलीकु। बल्कि पीछे से जरा मतन देख लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना सवा अत्तरीकी। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें चलाया सीधे रास्ते पर। وجعل لنا التوفيق خير رفيق، اور جس نے بنایا توفیق کو ہمارے لیے ہمارا بہترین ساتھی۔ والصلاة والسلام على من ارسله هدى، اور رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے بھیجا هدى ہدایت دینے کے لیے، یا اس حال میں کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں۔ ہوا بالاہتداء حقیق، وہ ہدایت حاصل کیے جانے کے لائق ہیں، وہ ہدایت حاصل کیے جانے کے لائق ہیں، یعنی کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے۔ یوں کریں، ہوا حقیق بالاہتداء، بالاہتداء کو ذرا آخر میں لے جائیں، ہوا حقیق وہ لائق ہیں، وہ لائق ہیں بالاہتدائی، بالاہتدائی بھی کہ ان سے کیا کی جائے، ہدایت حاصل کی جائے۔ تو یہاں بھی محذوف نکال لیں موقع کے مطابق۔ تو وہ لائق ہوا حقیق، حقیق کا کیا معنی؟ لائق ہونا، کسی چیز کے لائق ہونا، کسی چیز کے قابل ہونا۔ ہوا حقیق، وہ اس لائق ہیں، وہ اس قابل ہیں۔ کس قابل؟ بالاہتدائی بھی کہ ان سے کیا کی جائے، ہدایت حاصل کی جائے۔ ونورن، اس نورن کا عطف ہے ہدن پر، تو جو ترکیب ہدن میں تھی وہی یہاں نورن میں بھی کر لیں گے۔ ہدن میں ایک ترکیب کیا تھی؟ وہ مفعول لہو ہے، اور مفعول لہو کا کیا معنی تھا؟ جو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے۔ تو معنی کیا ہوا تھا؟ رحمت اور سلامتی ہو علی من، اس ذات پر، ارسلہ ہدن، کہ جن کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے بھیجا، جن کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ اور آگے نورن کا عطف بھی اسی پر ہے، نورن کا، تو یہ بھی مفعول لہو بنے گا بھائی اسی طرح۔ تو نور روشنی اور اجالے کو کہتے ہیں، کس کو؟ روشنی، روشنی، اجالا۔ تو معنی ہو جائے گا کہ رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے بھیجا نورن، نور دینے کے لیے۔ کیا دینے کے لیے؟ روشنی دینے کے لیے۔ معنی وہی ہے، یعنی ہدایت دینے کے لیے۔ کیا دینے کے لیے؟ ہدایت دینے کے لیے۔ بِهِ الْاِقْتِدَاءُ يَلِيقٌ، بِهِ الْاِقْتِدَاءُ، انہی کی پیروی کرنا، یلیق وہ مناسب ہے، بنا ہمارے، ہمارے مناسب ہے۔ دیکھو ترتیب دے دو ذرا عبارت کو، یلیق کے بعد لے آؤ الاقتداء، اور اس کے بعد لے آؤ بیہی، یلیق الاقتداء بیہی۔ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مناسب ہے، کیا مناسب ہے؟ الاقتداء، یہ فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل۔ ہم نے مؤخر کر دیا نا، ورنہ پہلے تو ضمیر لوٹ رہی تھی، یلیق کے اندر ضمیر ہے جو کس کو راجع؟ الاقتداء کو، لیکن اب ہم نے اس کو مؤخر کر دیا تو یہ خود ہی فاعل بن گیا۔ یلیق الاقتداء بیہی، مناسب ہے، اے بنا، یہاں بنا محذوف نکالیں گے، جار مجرور، یلیق بنا، ہمارے لیے مناسب ہے، الاقتداء، کیا مناسب ہے؟ پیروی کرنا، اقتداء کرنا، بھی ان کی، ہمارے لیے مناسب ہے ان کی، ان کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جن کو اللہ نے روشنی دینے کے لیے بھیجا، روشنی مفعول لہ والا ترجمہ کر رہے ہیں نا، ضربتہ تادیباً، میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہاں بھی اسی کی طرح کے لیے کے ساتھ ترجمہ کر لیں گے. تو اللہ نے جن کو بھیجا نوراً، روشنی دینے کے لیے، اور بہل اقتداء یلیق، ان کی پیروی کرنا، یلیق بنا، بنا یہاں محذوف نکال لیں گے، وہ ہمارے مناسب ہے، ہمارے مناسب ہے کہ ہم ان کی اقتداء کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں بڑی مشکل پیچیدہ الفاظ ہیں بھائی، خوب توجہ سے بیٹھنا ہے آپ نے. دوسری ترکیب، ابھی ہم نے نور کو کیا بنایا؟ مفعول لہو بنایا، روشنی دینے کے لیے. دوسرے اس کو حال بنا لو، جیسے ہدن کیا تھا؟ حال. اور پھر ہدن حال ہے، اور اس میں کیا بنایا تھا؟ ہدن کو اس میں فاعل کے معنی میں لیا تھا یا نہیں؟ کیونکہ وصف کا حمل ذات پر صحیح نہیں، تو پھر اس کو کیا کیا؟ ہدن کو ہادی کے معنی میں لے لیا، اور ہادی بھی کس پر دلالت کرتا ہے؟ ذات پر. تو یہاں پر نور کو منور کے معنی میں کر، ہادی کا کیا معنی تھا؟ ہدایت دینے والا، اور نور کر سے پھر کیا بنا لو؟ منور، روشن کرنے والا، روشن کرنے والا. پھر سنو ترجمہ، رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جن کو اللہ نے بھیجا اس حال میں. پہلے فاعل سے حال بنا لو. اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ اللہ روشن کرنے والے ہیں، اللہ ہدایت دینے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روشن کرنے سے مراد یہی، وہ ہدایت دینا، رہنمائی کرنا. اور یا مانا کر لو، اللہ وہ رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر کہ اللہ نے ان کو بھیجا اس حال میں کہ منوراً، وہ روشن کرنے والے ہیں، یعنی وہ رہنمائی اور ہدایت دینے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے کیا تھا؟ ہادیان تھا. اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ اللہ ہدایت دینے والے ہیں. یا دوسرا ترجمہ کیا تھا؟ اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں. اب یہاں پر بھی اسی طرح، اللہ نے بھیجا ان کو اس حال میں کہ اللہ جو ہیں منور ہیں، روشن کرنے والے ہیں، روشنی دینے والے ہیں، یعنی ہدایت کرنے والے، ہدایت دینے والے ہیں. روشنی سے مراد ہدایت ہے نا، جیسے چراغ کی روشنی میں انسان کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے، راستہ نظر آتا ہے. تو یا دوسرا ترجمہ کر لیں، مفعول سے حال بنا لیں، اللہ نے بھیجا اس ذات کو اس حال میں کہ وہ روشن کرنے والی ہے، منوران، وہ کیا ہے؟ روشن کرنے والی ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو لہذا یہ نوران، اس کا عطف کس پر؟ ہدن پر. اور ہدن کیا تھا؟ مفعول لہو ایک ترکیب، اور دوسری ترکیب کیا تھی؟ حال تھا. پھر حال فاعل سے بھی بنا سکتے تھے، اور مفعول سے بھی حال. اور میں نے بتلایا تھا کہ زیادہ مناسب اس موقع پر یہ ہے کہ مفعول سے اس کو حال بنایا جائے، کیونکہ اللہ کا ہادی ہونا شروع میں ہی بیان ہو چکا ہے. کہاں پر؟ الحمدللہ الذی ہدانا، یہاں پر اللہ کا ہادی ہونا بیان ہو چکا، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ذکر کی جا رہی ہے. تو حضور علیہ السلام کی صفات ذکر ہو رہی ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ کس پر حمل کیا جائے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں. تو منور یہ بھی پھر کس سے حال بنانا زیادہ مناسب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ حضور کی صفات ذکر ہو رہی ہیں کہ وہ ذات کے رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے بھیجا منوراً، کہ وہ روشنی دینے والے ہیں. یا شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہدن کو ہادی کے معنی میں نہ لو، بلکہ ہدن کو ہدن ہی رہنے دو. مصدر کا حمل ذات پر ہو گیا بطور مبالغہ کے، جیسے زیدن عدلن، زید کیا ہے؟ زیدن ہونا تو چاہیے زیدن عادلن، لیکن کیا کہتے ہیں؟ زیدن عادلن. تو پھر بعض علماء فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ عادلن کا حمل ذات پر صحیح نہیں، کیونکہ یہ تو وصف ہے، تو پھر اس کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ عادلن کے معنی میں. لیکن میں نے بتلایا کہ علماء محققین کیا فرماتے ہیں کہ یہ عادلن کو عادلن کے معنی میں لینے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ یہ عادلن کا حمل ہے ذات پر بطور مبالغہ کے، بطور مبالغہ کے. تو زید عدل کا معنی ہو جائے گا کہ زید سراپا عدل ہے، عدل کرنے والا نہیں، بلکہ سراپا خود ہی کیا ہے؟ عدل ہے. دیکھو اس میں مبالغہ زیادہ ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہادی کے معنی میں لینے کے بجائے اس کو ہدن کو ہدن ہی کے معنی میں رہنے دو، کہ معنی یہ ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ایسی ہے کہ وہ خود ہی سراپا ہدایت ہیں، وہ خود ہی سراپا ہدایت ہیں. دیکھو کتنا بہترین ترجمہ ہو گیا. یہی ترجمہ آپ نورن میں کر لو، حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ایسی ہے، وہ رحمت اور سلامتی ہو. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں بار بار شروع سے کر رہا ہوں، رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ وہ سراپا نور ہے، یعنی سراپا ہدایت دینے والا ہے. نور سے کیا مراد ہے؟ رہنمائی کرنے والا، روشنی دینے والا. معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح. اب ایک اور ترکیب والی بات یاد رکھنا، میں نے آپ کے سامنے ضابطہ ذکر کیا تھا کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے. نکرہ کے بعد کیا آ جائے؟ فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے. اور صفت کیسے بنے گا؟ جیسے مثلا دیکھو، مثال دیکھو، جاءنی رجل ضربا کا، جاءنی رجل ضربا کا، کیا ترکیب ہوگی؟ جاء نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، رجل مرفوع لفظا، مرفوع کیوں ہے؟ یہ فاعل ہے، جاء کے لیے فاعل، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اور یہ رجل ہے نکرہ، اور نکرہ کے بعد ضربا کا فعل آ رہا ہے، اور میں نے بتایا نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ اس کے لیے صفت بنے گا. اچھا آؤ پہلے موصوف صفت کے ترجمے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں. بھائی پہلے بھی میں شاید اور گزشتہ کتابوں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں گا. یاد رکھیے، موصوف صفت یا دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، کیونکہ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اگر موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ موصوف تو نکرہ ہو اور صفت کیا آ جائے؟ معرفہ. یا موصوف ہو معرفہ اور صفت نکرہ آ جائے. نہیں، موصوف صفت پر، موصوف صفت ہمیشہ تعریف و تنکیر میں ایک جیسے ہوں گے، نیز اعراب بھی وہی ہوگا جو موصوف کا ہے. صفت صفت پر وہی اعراب آئے گا جو کس پر ہوگا؟ موصوف. اب موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ یاد رکھو، ایک ترجمہ کرنے کا طریقہ ہے نکرہ میں، ایک طریقہ ہے معرفہ میں. نکرہ میں طریقہ یہ ہے کہ عربی میں یاد رکھو صفت مؤخر ہوتی ہے، موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں. رجل شجاع، شجاع کا کیا معنی؟ بہادر. تو رجل دیکھو موصوف پہلے اور شجاع بعد میں، اور دونوں نکرہ ہیں. اب اردو میں اس کا ترجمہ کرو تو صفت کو مقدم کر دیں گے اور کیا کہیں گے؟ بہادر آدمی. دیکھو عربی میں بہادر والا لفظ بعد میں تھا اور آدمی یا مرد کا لفظ کیا تھا؟ پہلے تھا. آپ اردو میں جب میں نے کہا رجل شجاع اس کا ترجمہ کرو تو آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ بہادر آدمی، بہادر مرد. دوسرا طریقہ یہ ہے نکرہ میں، ایک طریقہ کہ صفت کو کیا کر دو؟ موصوف پر مقدم کر دو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ترتیب عربی میں ہے وہی ترتیب آپ اردو میں بھی رکھیں. عربی میں کیا تھا؟ موصوف مقدم تھا اور صفت مؤخر. اردو میں بھی آپ موصوف کو مقدم رکھیں اور صفت کو مؤخر، لیکن نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں. کیا لے آئیں؟ ایسا یا ایسی. تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ رجل شجاع، ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے، ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے. اور یہ جو ہے آخر میں آیا، اس سے دھوکے میں نہ پڑنا کہ یہ جملہ ہے. یہ جملہ نہیں ہے بھائی، جملہ اسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو. تو ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے، آپ کسی کے سامنے 10 دفعہ بھی دہرا دیں، وہ آپ سے کہے گا بھائی بات تو پوری کریں، ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے، اس کو کیا ہوا؟ وہ مر گیا ہے، کہیں آیا ہے، کہیں چلا گیا ہے، بات تو آپ پوری کریں. تو اس میں بات پوری نہیں. تو یہ ہے اور تھا، کسی لفظوں کے آخر میں ہے یا تھا آ جائے تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جملہ پورا ہے، بلکہ جملے میں کیا ہوگی؟ ہمیشہ بات پوری. تو لہذا نکرہ میں موصوف صفت کے ترجمے کے دو طریقے. کیا؟ پہلا طریقہ یہ کہ صفت کو اٹھا کر مقدم کر دو، رجل شجاع، کیا ترجمہ ہوا؟ بہادر آدمی. اور دوسرا طریقہ رجل شجاع، ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے. معرفہ میں بھی بعینی ہی یہی طریقہ، الرجل الشجاع، دونوں پر میں الف لام لایا. لیکن معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے، بولتے ہی آپ سمجھ جائیں اچھا اس کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے معرفہ ہی نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ معرفہ معرفت سے ہے. معرفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہچان، جس کی آپ کو پہچان ہو. جیسے میں کہتا ہوں خالد، فوراً آپ کے مثلا ایک ساتھی ہے، اس کا نام خالد ہے، آپ فوراً سمجھ گئے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے معرفہ بھائی. تو لہذا الرجل الشجاع، وہی طریقہ، شجاع صفت کو اٹھا کر اردو میں کیا کر دو؟ مقدم. اور البتہ شروع میں وہ یا اس جیسا کوئی لفظ لے آؤ. تو الرجل الشجاع، وہ بہادر آدمی. وہ صفت کو مقدم کیا، لیکن شروع میں وہ یا اس، یہ جو بھی موقع کے مطابق لفظ ہو جس کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہو کسی متعین ذات کی طرف. تو وہ بہادر آدمی، دیکھا معلوم ہو کسی خاص بہادر آدمی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ بہادر آدمی. اور اسی معرفہ میں دوسرا طریقہ کہ آپ صفت کو مؤخر ہی رکھتے ہیں اردو میں، تو پھر نکرہ میں شروع میں کیا لاتے تھے؟ ایسا یا ایسی. معرفہ میں وہ یا اس کا لفظ لے آؤ. الرجل الشجاع، وہ آدمی جو کہ بہادر ہے. تو نکرہ میں ترجمہ کرو، پہلا طریقہ رجل شجاع، بہادر آدمی. ترجمہ کرو بھائی، رجل شجاع، پہلا طریقہ بہادر آدمی. رجل شجاع نکرہ ہے، دوسرا طریقہ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے. اب معرفہ میں آ جاؤ، الرجل الشجاع، پہلا طریقہ وہ بہادر آدمی. دوسرا طریقہ الرجل الشجاع، وہ آدمی جو کہ بہادر ہے. شابش. تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. تو لہذا معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو وہ عموماً موصوف صفت بنتے ہیں. پہلے کو بناؤ موصوف اور دوسرے کو بناؤ صفت، اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے؟ موصوف پر. اسی طرح اگر ایک نکرہ کے بعد آگے ایک دو یا تین نکرہ آ جائیں تو پھر پہلے کو پہلا بنے گا موصوف اور بعد والے صفت، عموماً بشرطے کہ آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے. تو ایک نکرہ کے بعد کئی نکرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو بناؤ موصوف اور بعد والوں کو صفت، بشرطے کہ آخری جو نکرہ ہے اس کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے. اگر آخری نکرہ کے بعد معرفہ آ گیا تو پھر عموماً وہ موصوف صفت نہیں بنیں گے، بلکہ سارے آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. بہرحال یہ اکثر قانون ہے، کلی نہیں. اور اگر ایک معرفہ کے بعد آگے پھر ایک یا زیادہ معرفہ آ جائیں تو پھر پہلے کو بناؤ موصوف اور بعد والوں کو بناؤ صفت. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ضابطہ کیا ذکر ہوا؟ نکرہ کے بعد نکرہ آئے، اسی طرح یاد رکھیے نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو وہ بھی عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. اسی طرح یاد رکھو نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ بھی عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. لیکن بہرحال اس وقت وہ فعل پر آ جاؤ, نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی تھی جاءنی رجل ضرب کا, تو جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به, رجل مرفوع لفظا موصوف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. اور موصوف آپ کو کیسے پتا چلا موصوف ہے؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد ضاربہ کا فعل آ رہا ہے. اور تو یہ بھی اکثر قانون ہے, ہر جگہ نہیں لیکن اکثر جگہ. پھر وہاں ترجمہ کر کے دیکھنا وہی موصوف صفت والا. تو ضاربہ کا یہ کیا بن رہا ہے؟ صفت. کس کی؟ رجلن کی. اور ویسے صفت نہیں بنے گا, یہ ضاربہ کا پورا جملہ ہے. ضاربہ فعل, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے؟ رجل کو. کیونکہ صفت کو, صفت اگر جملہ یا شبہ جملہ ہو تو اس کو موصوف سے ربط چاہیے, تو ہوا ضمیر نے ربط دے دیا. اور کاف ضمیر منصوب محلن یہ کیا ہے؟ مفعول بھی. توجہ ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت ہوئی. کس کی؟ رجلن کی. اور یہ جو جملہ ہوتا ہے یاد رکھو یہ مبنی ہوتا ہے, اس کا اعراب محلن بتلاتے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ ضاربہ کا یہ پورے جملے کا اعراب کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ مرفوع ہے. یہ کیا ہے؟ اور مرفوع محلن ہے. مرفوع بھائی کیوں؟ مرفوع کیوں؟ وجہ یہ کہ صفت ہے, اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ موصوف. اور موصوف رجلن کیا تھا؟ مرفوع. تو یہ ضاربہ کا پورا جملہ بھی کیا ہے؟ مرفوع. اور یہ مرفوع ہے محلن. یہ چونکہ پورا جملہ ہے اس لیے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا. اگر ایک لفظ ہوتا تو اعراب ظاہر ہو جاتا. رجلن شجاعن, دیکھا شجاعن ہوتا تو اس پر کیا ہے؟ اعراب ظاہر. تو یہ ضاربہ کا کیا ہے؟ پورا جملہ اس کی صفت ہے. تو دیکھا نکرہ کے بعد, توجہ ہے, نکرہ کے بعد جب فعل آ جائے تو وہ فعل عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. اور براہ راست صفت بنتا ہے یا پورا جملہ بن کر صفت بنے گا؟ جی پورا جملہ بن کر, جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. اور اس جملے کو ہم کس کی صفت بنا رہے ہیں؟ نکرہ کی. معلوم ہوا جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے, کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے. کس میں؟ تعریف اور تنکیر میں. موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت ہمیشہ کیا ہوگی؟ معرفہ. اور موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت ہمیشہ کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی. اور آپ رجل النکرہ کے لیے, توجہ ہے, رجل النکرہ کے لیے پورے جملے کو صفت بنا رہے ہیں. معلوم ہوا جی جملہ کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ کے حکم میں ہے. جب بھی یہ نکرہ کی صفت بن رہا ہے, اگر یہ معرفہ کے حکم میں ہوتا تو یہ کبھی بھی نکرہ کی صفت نہ بن سکتا. معلوم ہوا جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ. تو یہ اب ضابطہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے, جملے کے اندر چاہے 10 معرفہ آ جائیں چاہے 20 آ جائیں لیکن جب مل ملا کر سارا جملہ بن جائے گا تو اب یہ کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ کے حکم میں ہے. نکرہ کے حکم میں. تو نکرہ کے بعد اگر جملہ آئے تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے, اور معرفہ کے بعد اگر جملہ آئے تو وہ صفت نہیں بن سکتا, کیونکہ ماقبل میں ہے معرفہ اور جملہ کس کے حکم میں؟ نکرہ. تو نکرہ تو معرفہ کے لیے صفت نہیں بن سکتا, پھر اس وقت وہ حال بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ حال. پھر دوہرا لو ایک دفعہ, رجلن ضربہ کا, یہ پورا ضربہ کا پورا جملہ کیا ہے؟ یہ پورا جملہ فعلیہ صفت بنے. تو اس سے جملہ اسمیہ کا حکم بھی پتا چل گیا آپ کو. جب جملہ فعلیہ صفت بن رہا ہے کس کی؟ نکرہ کی ہے تو جملہ اسمیہ کا بھی یہی حکم ہے. اگر نکرہ کے بعد پورا جملہ اسمیہ آ جائے تو بعض اوقات وہ صفت بنے گا اس نکرہ کی. توجہ ہے
جی.
نکرہ کے بعد اگر نکرہ آئے تو وہ نکرہ اس کے لیے صفت. نکرہ کے بعد اگر جملہ فعلیہ آئے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت. اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمیہ آ جائے تو وہ بھی عموماً اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. بھائی اچھا پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمے کا نکرہ میں موصوف صفت کے ترجمے کا ایک طریقہ کیا تھا؟ صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دو. لیکن یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ صفت ایک لفظ نہیں ہے, صفت پورا جملہ ہے. تو اب وہ دوسرا طریقہ یہاں لگائیں گے. کیا؟ موصوف کو مقدم ہی رہنے دو جیسے عربی میں ہے, صفت کو مؤخر ہی رہنے دو. البتہ موصوف سے پہلے کیا لے آؤ؟ ایسا یا ایسی. وہ نہیں, وہ تو معرفہ کے لیے آتا ہے, نکرہ کے لیے ایسا. تو جاءنی رجل ضرب کا, صرف اس کا ترجمہ کرو, رجل ضرب کا. کرو ترجمہ, رجل ضرب کا. طریقہ میں نے بتا دیا کیا؟ ایسا آدمی. دیکھو وہی نا, موصوف کو مقدم رکھو اور اس سے پہلے کیا لے آؤ؟ ایسا. رجل ایسا آدمی, ضرب کا کہ پٹائی کی, ہوا اس نے کا آپ کی, ایسا آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی. جاءنی رجل ضرب کا, آیا میرے پاس ایسا آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی. دیکھو بہترین ترجمہ ہو گیا یا نہیں؟ تو یہ ضابطے ذہن میں رکھو, بہت بہترین ترجمہ ہو جائے گا. تو معلوم ہوا نکرہ کے بعد چاہے جملہ فعلیہ آ جائے چاہے جملہ اسمیہ, وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. میں پھر ذکر کر دیتا ہوں, یہ قاعدہ کوئی کلی نہیں ہے. جہاں بھی ایسا ہو جائے آپ اس کو زبردستی صفت بنائیں, نہیں نہیں, آپ ترجمہ کر کے دیکھیں. جیسے ابھی ہم نے ترجمہ کیا, رجل ضرب کا, ایسا آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی. دیکھو بہترین ترجمہ ہو گیا. تو ترجمے سے آپ کو پتا چل جائے گا, آپ موصوف صفت بنا کر پھر اس کا ترجمہ کرنا. اگر ترجمہ بہترین ہو رہا ہے تو پھر موصوف صفت بنا دو. تو نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آ جائے وہ اس کے لیے عموماً کیا بنتا ہے؟ صفت. اور پھر ترجمے کا کیا طریقہ کہ موصوف سے پہلے کیا لے آؤ؟ ایسا یا ایسی کا. اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمیہ آ جائے تو اس کا بھی وہی حکم ہے, وہاں بھی اسی طریقے سے پورے جملہ اسمیہ کو کیا کرنا؟ نکرہ کی صفت بنانا, اور ترجمے میں موصوف سے پہلے کیا لے آؤ؟ ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ. اور نیز جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑتے ہیں درمیان میں ربط ضروری ہے, اور ربط عموماً جو ہوتا ہے وہ کسی ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے, غائب کی ضمیر جو اسی چیز کی طرف لوٹتی ہے جس کے ساتھ آپ اسے جوڑ رہے ہیں. رجل ضرب کا, یہ ضرب کا کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں؟ رجل سے. تو ضرب کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اس رجل کی طرف لوٹ رہی ہے, اس نے ربط دے دیا
جی.
رجل ایسا آدمی, ضرب کی پٹائی کی اس نے کا آپ کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے
جی.
حاصل کلام کیا؟ نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمیہ بھی آ جائے تو وہ بھی عموماً اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. اور فعل بھی آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنے گا. اتنی تمہید میں نے باندھ دی یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو ہدن متن پہ دیکھو, متن میں کیا آیا؟ ہدن. نکرہ ہے, معرفہ ہے جی, نکرہ ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ معرفہ کی قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ہر وقت. بھائی معرفہ کیا ہے؟ علم, کسی کا نام ہو, ضمیر ہو. یہ ضمیر ہے, یہ ہدن کسی کا نام ہے
نہیں,
یہ ضمیر بھی نہیں, یہ اس میں اشارہ بھی نہیں, یہ اس میں موصول بھی نہیں, اس پر الف لام بھی داخل نہیں, اور یہ ان جو چار پانچ ذکر ہوئے ان میں سے کسی کی طرف مضاف بھی نہیں, تو یہ نکرہ ہے بھائی. تو یہ نکرہ ہے, اور اس نکرہ کے بعد ہوا بالاحتداء حقیق, یہ کیا آیا؟ جملہ اسمیہ آ گیا. میں نے ترکیب بتلائی, ہوا کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا بالاحتداء کو آخر میں لے جاؤ, هو حقيق بالاهتداء،
جی
وہ لائق ہے بالاہتداء کہ ان کی پیروی کی جائے. تو ہوا ہے مبتدا، حقیق کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. اور بالاہتداء جار مجرور یہ حقیق سے متعلق ہو رہا ہے. کس سے متعلق؟
حقیق.
تو یہ جملہ اسمیہ آ گیا، اور نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آیا، اور نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آیا تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہدن، ایسی ہدایت. دیکھو وہی ترجمہ کر رہا ہوں، پہلے میں کیا لفظ لے آیا؟ ایسی. ایسی ہدایت ہوا بالاہتداء حقیق، کہ وہ ہدایت حاصل کیے جانے کے لائق ہے. ان کو ایسے اللہ نے ان کو ایسی ہدایت بنا کر بھیجا کہ وہ اس لائق ہیں اس کہ انہی کی ان سے ہدایت حاصل کی جائے، ان سے ہدایت حاصل کی جائے. اسی طرح آگے آیا نورن، نورن، اور نورن کیا ہے؟ نکرہ. اور اس کے بعد کیا آیا؟ جملہ فعلیہ، نہیں جملہ اسمیہ. پھر آیا کیا؟ آیا الاقتداء ہے مبتدا، توجہ ہے. اور یلیق یہ جملہ ہے، پورا فعل ہے نا، اور فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. تو اسی کے اندر فاعل کی ہوا ضمیر، اور وہ اسی اقتداء کو راجے ہے. کس کو؟ اقتداء کو. تو الاقتداء مبتدا ہے، اور یلیق یہ جملہ یہ بھی اسی الاقتداء سے متعلق ہو جائے گا. جار مجرور مصدر ہے نا، مصدر سے متعلق ہوتا ہے، یعنی جار مجرور فعل مصدر وغیرہ. اچھا، اور یلیق یہ کیا ہے؟ جملہ جملہ فعلیہ، اور یہ پورا جملہ فعلیہ، یہ پورا جملہ ہو کر یہ کیا بنے گا؟ خبر، خبر بنے گا. اور مبتدا خبر مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ. اور یہ پورا جملہ اسمیہ کیا ہے؟ یہ صفت بن جائے گا، کیونکہ نورن نکرہ کے بعد آیا. اور ربط بھی چاہیے، یہ بہی کی ہا ضمیر نور کو راجے ہے، ربط چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جیسے ہدن کے ساتھ ہوا بالاہتداء یلیق جڑ رہا تھا، اور ہوا ضمیر لوٹ رہی تھی کس کو؟ ہدن کو. ہدن نکرہ تھا، اور ہوا بالاہتداء حقیق، یہ سارا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. تو ربط چاہیے جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے. تو یہ جو ہوا ضمیر ہے نا مبتدا، یہ لوٹ رہی ہے کس کو؟ ہدایت کو. وہ ہدایت ایسی ایسی ہدایت کہ وہ ہدایت حاصل کیے جانے کے لائق ہے کہ اسے ہدایت دی جائے. ونورن، اور یہاں پر یہ بہی کی ہا ضمیر کس کو راجے؟ نور کو، یہ ربط دے رہی ہے. تو اور ایسا نور بنا کر بھیجا کہ بہل اقتداء یلیقو، کہ انہی کی پیروی کی جائے. یلیقو بنا، یہ ہمارے مناسب ہے، ہمارے مناسب یہ ہے کہ انہی سی کی پیروی کریں، کسی اور کی پیروی نہ کریں. بات سمجھ میں آ گئی کیا؟ کہ جیسے ہدن کی جو ترکیب ہے وہ یا مفعول لہو ہے یا حال، یہی ترکیب نورن کی بھی ہے، اس کا عطف اسی پر ہے، تو یہ بھی مفعول لہو ہے یا حال. اور پھر ہدن کو کس معنی میں لیا تھا؟ حال بناؤ، تو فاعل سے بھی حال بنا سکتے اور مفعول سے بھی، اور اس کو کس معنی میں لے لو؟ ہادی کے معنی میں. اسی طرح نورن جب اس کو حال بنائیں تو اس کو فاعل سے بھی حال بنا سکتے ہیں اور مفعول سے بھی، اور پھر اس کو منور کے معنی میں لے لو، اور یا پھر کیا کرو اس کو اسی طرح رہنے دو. ہدن کو جیسے ہم نے اپنے معنی میں رکھا تھا اور اس کا حمل ہوا تھا بطور مبالغہ کے، تو نورن کو بھی اسی معنی میں رہنے دو، اور اس کا حمل بھی کس طریقے پر ہو جائے گا؟ بطریقے مبالغہ کے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سراپا نور ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ ہدن کے بعد جو جملہ ہے ہوا بالاہتداء حقیق، یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت بن رہا ہے. اور اسی طرح نورن کے بعد جو جملہ ہے بہل اقتداء یلیق، یہ پورا جملہ اس کے لیے کیا ہے؟ صفت بن رہا ہے. بھائی صفت بن رہا ہے. یہ ایک ترکیب ہوئی کیا؟ کہ بل ہوا بل اقتداء حقیق، یہ کیا ہے؟ صفت ہے کس کی؟ ہدن
کی.
اور بہل اقتداء یلیق، یہ پورا جملہ کیا ہے؟
صفت
ہے. ترکیب سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ساری ذہن سے نکلتی جا رہی ہے؟ ترکیب کیسے ہوگی؟ ہدن منصوب، منصوب ہے. کیوں منصوب؟ مفعول لہو گلے بنا لو، اور اگر حال بناؤ پھر بھی حال بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب. آگے ہوا ضمیر، یہ مرفوع کیونکہ مبتدا ہے، یہ پورا جملہ ہے مبتدا. اور حقیق یہ مرفوع، یہ کیا ہے جی؟ یہ خبر ہے. اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ مبتدا کو. خبر کو یہ بھی مبتدا سے ربط چاہیے یا نہیں؟ اگر خبر کیا ہو؟ جملہ ہو، یا شبہ جملہ ہو. تو حقیق کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ فاعل. صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کے لیے بھی فاعل چاہیے ہوتا ہے یا نہیں؟ جیسے فعل کے لیے فاعل چاہیے، اسی طرح اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور صفت مشبہ کے صیغوں کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. تو اسی کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے؟ فاعل. اور وہ اس کو، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. مبتدا کون ہے؟ ہوا. اسی کے ساتھ جوڑ. اور یہ بالاحتداء کس سے متعلق ہے؟ حقیقن کے ساتھ. ہوا حقیقن بالاحتدائی. تو یہ پورا جملہ اسمیہ، اور اس پورے جملے کا اعراب بولو منصوب ہے، کیونکہ یہ صفت ہے نا، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. اسی طرح نورن، اس کا اسی پر یہ معطوف ہے کس پر؟ ہدن پر. وہ منصوب تھا تو یہ معطوف بھی اسی کی طرح منصوب. اور بہل اقتداء یلیق، یہ بہی کو ذرا اقتداء کے بعد لے جاؤ، کیونکہ پہلے عامل آتا ہے، بعد میں کون آتا ہے؟ معمول. یہ جار مجرور جس سے جڑتے ہیں وہ ان میں عامل ہوتا ہے، یہ معمول ہوتے ہیں اور وہ عامل. یہ بہی کس سے جڑ رہا ہے؟ الاقتداء سے. تو الاقتداء ہوا عامل، اور بہی جار مجرور اس سے جڑے تو یہ کیا ہوئے؟ معمول. اور پہلے عامل آتا ہے یا پہلے معمول آتا ہے؟ پہلے عامل آتا ہے، پھر کون آتا ہے؟ معمول. تو لہذا اس کو ذرا مؤخر کر دو. الاقتداء بہی، جار مجرور متعلق کس سے؟ اقتداء. اور یہ ہا ضمیر بہی کی، ہا ضمیر کس کو راجع؟ نور کو. تو الاقتداء بہی، یہ الاقتداء مرفوع، یہ کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا مصدر ہے نا، اور بہی جار مجرور اس سے متعلق ہو گئے. اور یلیق یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اور یلیق، لاقا یلیق، اس کے اندر ہوا ضمیر، ہوا ضمیر جو کس کو راجع؟ خبر بن رہا. خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے. ہوا ضمیر اقتداء کو راجع. یہ ضمیر کس کو راجع؟ الاقتداء. خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی، کس کے لیے؟ اقتداء. اقتداء مبتدا یہ اپنی خبر سے مل کر یہ کیا ہوا؟ جو پورا جملہ یہ صفت ہوئی نور کی. لہذا اس جملے کا اعراب کیا ہے؟ منصوب محلن، کیونکہ موصوف کا بھی یہی اعراب. اب ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجیے. والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدن، اور رحمت اور سلام کی ہو علی من، اس ذات پر، ارسلہ، کہ جن کو اللہ نے بھیجا، ہدن ہدایت دینے کے لیے، جن کو اللہ نے بھیجا، یہیوں کو جن کو اللہ نے بھیجا ہدایت بنا کر، ہدایت
بنا کر،
جن کو اللہ نے بھیجا ایسی ہدایت بنا کر کے، ہوا بالاہتداء حقیق، کہ وہ لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے، اور اللہ نے ان کو نوراً بہل اقتداء یلیق، اور اللہ نے ان کو ایسا نور بنا کر بھیجا کہ وہ اس کہ ہمارے مناسب یہ ہے کہ ہم انہی کی پیروی کریں، کسی اور کی پیروی نہ کریں. بھائی یہاں تک ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یلیق کے بعد بنا جار مجرور، بنا با جارا اور نون ضمیر کیا ہے؟ نا ضمیر مجرور محلن، یہ جار مجرور. یلیق بنا ہمارے مناسب ہے. لاق علیقو کا معنی مناسب ہونا, ان کی پیروی ہمارے مناسب ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. سورج تو یہ ہمارے لیے کمال ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. چلیے بس بہذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.